الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم.
یہ جو آیت تلاوت کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ ما احب ان لی الدنیا بهذه الآیہ او کما قال کہ اس دنیا میں اس آیت کے مقابلے میں مجھے کچھ پسند نہیں ہے. اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ میرے مرشد میرے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک صحابی ہے ان کا نام حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے یہ نیزہ پھینکنے کے بہت ماہر تھے لہذا غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کو شہید کیا. اور اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسلح کا معاملہ کیا گیا. مسلح کرنا کہتے ہیں ناک کان وغیرہ کاٹ دینا, اس کو مسلح کرنا کہتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں 70 کافروں کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا. انبیاء علیہ السلام کی جو تربیت ہے وہ براہ راست اللہ تعالی فرماتے ہیں. انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں معصوم عن الخطا. اور یہ معصوم عن الخطا کا انبیاء کی طرف نسبت یہ ہمارے عقائد میں سے ہے. کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی ان سے گناہ کا صدور بھی ممکن نہیں. انبیاء علیہ السلام پر جو یہ حالات آتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم و غصے سے قسم کھانا، تو یہ حالات بھی ہماری تربیت کے لیے ہیں. اور یہ اللہ تعالی کا کرم ہے. مشرکین اور کفار مکہ کا یہ تھا کہ بھائی نبی جو ہے وہ فرشتوں میں سے آئے. اللہ تعالی نے بشر میں سے انتخاب کیا، کیونکہ اگر نبی فرشتوں میں سے ہوتا تو بشریت کے جو تقاضے ہیں اس کو کیسے سمجھایا جاتا. اب ایک فرشتہ جس کو غصہ نہیں آ رہا، جس کو غم نہیں ہو رہا، جس کو بھوک نہیں ہے، جس کو حاجت استنجا نہیں ہے، اور دوسرے اخلاق، تو وہ تربیت جو بندوں کی اللہ تعالی کو فرمانا مقصود تھی تو بشر کے ذریعے سے تو نہ ہوتی نا. اس لیے اللہ تعالی نے بشر کا انتخاب کیا، اور بشری تمام تقاضے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے. لیکن اتنا بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بشری تقاضا ہونا اور ہے اور درجہ نبوت اور ہے. کیا مطلب؟ اس کو یوں سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرماتے تھے، یہ بشریت تھی، لیکن جس جگہ آپ استنجا فرماتے تھے وہاں خوشبو ہو جاتی تھی. فرق ہوا نا؟ لہذا ہم اپنے بشر کو، ہم بحیثیت بشر آپ سے موازنہ نہیں کر سکتے. استنجا جو حاجت ہے اس حاجت میں ہم آپ برابر ہیں بحیثیت بشر کے، کہ حاجت ہمارے اندر بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتی تھی. لیکن ہم جہاں استنجا کریں کیسی بدبو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں استنجا فرماتے تھے وہاں خوشبو ہو جاتی تھی. ہمیں بھی پسینہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسینہ آتا تھا، لیکن ہمارے پسینے میں بو ہے، بدبو ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسینہ آتا تھا اس میں خوشبو ہوتی تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم الرسول ہیں، یہ بصرہ تشریف لے گئے تھے اور بصرہ میں مسلمانوں کی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 برس رہے ہیں. تو یہ جمعے کے دن ایک خاص خوشبو لگاتے تھے. اہل بصرہ کے حضرات، عمراء وغیرہ نے کہا کہ یہ جو آپ خوشبو لگاتے ہیں سارے عالم میں ہم نے اس خوشبو کو تلاش کیا، لیکن یہ خوشبو ہمیں نہ ملی. حضرت آپ اس کا پتہ عنایت فرما دیجئے تو اس دکان سے جا کر ہم بھی لے لیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب یہ خوشبو نہیں مل سکتی. پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تھے، وہاں آپ نے آرام فرمایا تھا، تو اس آرام فرمانے میں آپ کے جسم مبارک سے پسینہ نکلا تھا، ہم نے اس پسینے کو جمع کر لیا تھا. تو یہ وہ پسینہ ہے، اور اس پسینے کو خوشبو میں ملا دیا تھا. اب یہ خوشبو کہاں سے آئے گی؟ تو بحیثیت ایک آپ کا ایک مرتبہ ہے جس کو مرتبہ نبوت کہا جاتا ہے، اور ایک بشری حیثیت ہے آپ کی. ان دونوں کا فرق سمجھ میں آ گیا نا؟ کیونکہ اگر بشری تقاضا نہ ہوتا تو پھر ہم لوگ کیسے سیکھتے؟ ایک اللہ والے کے بارے میں کہہ رہے ہیں حضرت آپ کو کیا پتا، مجھے اتنی شہوت ہوتی ہے حضرت آپ اللہ والے ہیں آپ کو کیا پتا، یعنی گویا اللہ والا کھمبا ہے، لا کھمبا لہو ہے، لا کھمبا لہو ہے، اس کو کچھ نہیں پتا کہ حضرت آپ تو اللہ والے آپ کو کیا پتا. حضرت ہمیں تو غصہ آتا ہے، حضرت آپ تو اللہ والے آپ کو کیا، اللہ والوں کو کیا کو. تو بھائی کوئی اللہ والا ایسے تھوڑی بنتا ہے، وہ ایک تربیت کے طور سے گزرتا ہے، تربیت ہے، اسے بھی غصہ آتا ہے، شہوت کا تقاضا اس کو بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے اسے. ایسا نہیں ہے کہ اسے خوشی بھی نہیں ہوگی، غم بھی نہیں ہوگا، غصہ بھی نہیں آئے گا. جس نے ایک تھپڑ مارا وہ اللہ والے نے دوسرا لے بھائی ادھر بھی مار، ایسا نہیں ہے، وہ بھی لگائے گا. تو یہ بشریت ہے، اس سے تربیت ہوتی ہے. گویا یہ تربیت ہے کہ یہ انسان ہے، جب یہ کام یہ کر سکتا ہے تو وہ کام میں بھی کر سکتا ہوں. یہ ہے صحبت اہل اللہ سے سیکھنے کا مقصد. بھائی کوئی انجینئر ماں کے پیٹ سے تو نہیں آتا نا، پیدا انجینئر تو نہیں ہوتا، ڈاکٹر تو نہیں ہوتا، کوئی عالم پیدا پر تو نہیں آتا نا. وہ محنت کرتا ہے، ایک دور سے گزرتا ہے، اس کے بعد وہ جو دنیاوی کوئی حیثیت ہے، دینی کوئی حیثیت ہے، اس کو ملتی ہے تربیت کے دور سے گزر کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں 70 کافروں کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا. اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کی تربیت اللہ تعالیٰ براہ راست فرماتے تھے، یہ ان کا شرف ہے کہ مربی حقیقی رب العالمین براہ راست تربیت فرما رہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، اگر آپ انتقام لینا چاہتے ہیں تو انتقام لیجیے. گویا کہ ایک آدمی اگر انتقام لینا چاہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ بھائی کوئی آدمی انتقام لینا چاہے وہ انتقام لے سکتا ہے، یہ اس کا شرعی حق ہے، لیکن اس کی حد بندی فرما دی، بمثلی ما عوقبتم بھی، یہ اس کی حدود ہے. یعنی جتنی تم کو تکلیف دی، جتنا تم پر ظلم کیا، اتنا ہی بدلہ تم لے سکتے ہو. لہذا کسی نے ایک تھپڑ مارا تو ایک تھپڑ تم بھی مار سکتے ہو، اور اگر کسی نے الو بولا تو الو اس کو بھی بولا جا سکتا ہے. لیکن بمثل، مثل ہو، مثل برابر، یعنی جس نے الو بولا اس کو الو کا پٹھا نہیں بول سکتے. گو کہ میرے مرشد فرماتے ہیں، ایک صاحب حضرت واقعہ سنایا کرتے تھے کہ امپریس مارکیٹ میں پہلے بڑی زبردست مارکیٹ لگتی تھی، اب بھی ہے لیکن پہلے جیسا زور نہیں ہے. تو ایک صاحب وہاں الو خریدنے گئے، کچھ خریداری کرنے کے، دیکھا ایک جگہ الو بک رہا ہے. تو ایک بڑا الو تھا، ایک چھوٹا الو تھا. وہ پوچھا یہ چھوٹا بڑا الو کتنے کا ہے؟ تو کہا یہ 500 روپے کا. کہا یہ بڑا والا کتنے، چھوٹا والا کتنے کا ہے؟ کہا 1000 روپے کا. یعنی ابا الو 500 کا اور چھوٹا بیٹا الو 1000 کا، یہ اتنی کم قیمت، اتنی اس کی کم قیمت کیوں، اس کی اتنی زیادہ کیوں؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جو اس کی زیادہ قیمت ہے اس کی ایک وجہ ہے. اچھا کیا وجہ؟ کہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو سب آپ الو نہیں بولتے، جب تک آپ کو تسلی نہیں ہوتی، جب تک الو کا پٹھا نہ بولے. تو الو 500 کا، الو کا پٹھا وہ 1000 کا، یہ آپ کی تسلی کی قیمت ہے. تو شریعت نے حد بنا دی، ہاتھ ماننے والے کو گھوسا نہیں مار سکتے، یعنی برابر انتقام ہو. یہاں تک کہ جتنی زور سے پریشر ڈگری سے مارا، اتنی زور اور پریشر ڈگری سے مار سکتے ہیں. یہ شریعت نے حق رکھا کہ کوئی انتقام لینا چاہے بالکل لے سکتا ہے. البتہ اب ایک اخلاق حمیدہ، وہ یہ کہ ہمارے بڑوں نے یہ رائے دی کہ انتقام نہ لو. ایک وجہ تو یہ ہے کہ تم انتقام لوگے تو انتقام کے اندر چونکہ غصے کا جذبہ بھی شامل ہوتا ہے، غصے کی کیفیت بھی شامل ہوتی ہے، بغض بھی ہوتا ہے، تو انتقام لیتے لیتے تم مظلوم سے ظالم نہ بن جاؤ. کیا مطلب؟ جتنا انتقام لینا چاہیے تھا اس سے زیادہ آگے نہ بڑھ جاؤ. تو ابھی تو تم مظلوم ہو، نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ظالم بن جاؤ گے. مظلوم کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد ہوتی ہے، اور جو انتقام لے لیتا ہے وہ جو مظلوم کی، مظلوم کے ساتھ جو اللہ تعالی کی مدد اور جو خیر و برکات ملنی تھی بدلہ لینے سے وہ چیزیں ہٹ جاتی ہیں، اور ظالم تو پھر اب ظالم بن گیا. یہ قاعدہ ضابطہ بیان کر دیا. آگے تربیت دیکھیے، ولئن صبرتم، اگر آپ صبر فرمائیں، لہوا خیر للصابرین، تو یہ چیز صبر کرنے والوں کے لیے بہت خیر ہے. میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معرف القرآن حضرت کی جو ماشاءاللہ تفسیر ہے، اس میں فرمائی یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا کفارہ دیا، قسم کھا لی تھی نا، کفارہ دیا، اللہ تعالی نے ان کے صبر کا کیا انعام نتیجہ کیا نکلا، کہ وہی وحشی جنہوں نے سید الشہداء حضرت حمزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا عمے رسول کو شہید کیا، وہی نازل ہو رہی ہے کہ آپ ان کو اسلام کی دعوت دیجیے. اب آپ تصور کریں، حضرت وحشی کے پاس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو اسلام کی دعوت بھجوائی. وہ حیران ہو گیا کہ مجھ جیسے شخص کے لیے اسلام کی دعوت. کہتا ہے کہ ان من قتل او اشرک او زنا، کہ جس نے قتل کیا، جس نے شرک کیا، جس نے زنا کیا، کتنے گناہوں نے قبیح حرکات تو اس کے لیے تو آپ کا قرآن کہتا ہے یضاف لہ العذاب، ڈبل عذاب، مضاف ہوگا اس کا عذاب. تو فکیف تدعونی الی دینک، آپ مجھے اپنے دین کی طرف کیسے بلا رہے ہیں؟ وقت فعلت ذالک کلہ، جبکہ میں نے یہ سارے کام کیے. میرے مرشد فرماتے ہیں چونکہ اللہ تعالی کی طرف سے انتظام تھا، اب نبی کی نظر آسمان پر، سید الانبیاء کی نظر آسمان پر، سید الملائکہ نازل ہو رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں. کیا؟ الا من تابا، اب وہ آیت نا دوسری آیت آئی، الا من تابا و آمنا و عمل عملا صالحا، ہاں مگر جو توبہ کر لے یعنی کفر، پھر ایمان لے آئے، اور عمل عملا صالحا، عمل صالح کرتے رہے. ابھی آیت بھیجی تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ایمان تو لے آؤں، توبہ کر لوں، ایمان تو لے آؤں، لیکن ہذا شرط شدید، یہ تو بڑی کڑی شرط ہے، لعلی لا اقدر علی، کہ شاید میں اس کے پر قدرت نہ رکھتا ہوں کہ ساری زندگی لی عمل صالح کرتے رہوں. اور پھر پتہ نہیں مجھے توبہ ملے گی نہ میرے مغفرت ملے گی نہیں ملے گی. اللہ تعالی نے میرے شیخ فرمایا سید الانبیاء کی نظر سید الملائکہ، دوسری آیت، اب تیسری آیت نازل ہو رہی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالی شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا جو اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرائے. ویغفر، اور بخش دے گا ما دون ذلک لمن یشاء, جس کو چاہے گا, اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا. ابھی آیت بھیجی, میرے مرشد فرماتے ابھی بھی نخرے, کہتے ارانی بعدو فی شبہتن, ابھی بھی میں اس میں کچھ ڈاؤٹ دیکھ رہا ہوں, ابھی راز آؤٹ نہیں ہوا. حضرت نے ایسے ہی فرمایا, ابھی راز آؤٹ نہیں ہوا کہ پتہ نہیں لا ادری یغفر لی ام لا, یہ جو لمن یشاء کی قید ہے کہ جس کو چاہے بخش دیں گے, میں تو نہیں جانتا کہ اس کے اندر میں بھی شامل ہوں کہ نہیں, لا ادری میں نہیں جانتا کہ یغفر لی ام لا, کہ یہ مغفرت میرے لیے ہے بھی کہ نہیں. جب آیت میرے لیے نازل ہو رہی ہے تو لمن یشاء کی قید ہے, پتہ نہیں میرے لیے مغفرت ہے بھی کہ نہیں. اب یہ آیت نازل, سبحان اللہ, قل یا عبادی الذین اسرفوا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے, اب نبی کو واسطہ بنایا, آپ فرما دیجیے, ارحم الراحمین کی رحمت جوش میں, اور ارحم الراحمین نے رحمت للعالمین کی رحمت کو بھی شامل کیا, دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے, دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے, ہاتھ میرے دونوں نکلے کام کے, ارحم الراحمین کی رحمت, رحمت للعالمین کی رحمت, آپ فرما دیجئے. اور کیا انداز, یا عبادی, عبادی یا نسبتی ہے نا, میرے بندے, اے میرے بندو, اب یہاں پر یا نسبتی ہے, یعنی یہ کہنا کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عباد, یا عباد یعنی اے بندو, لیکن نہیں, فرمایا اے میرے بندو, یعنی اللہ تعالیٰ نے, سبحان اللہ, یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اگرچہ نالائق ہیں, بے شرمی کمینے پن کے کام کیے, لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت ہے, فرما رہے ہیں اے میرے بندو. وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے, وہ گنہگار ہے, نالائق ہے, بے شرمی کے کام کیے, لیکن میرا ہے, یا عبادی اے میرے بندو, الذین اسرفوا علی انفسہم, میرے بندے کون سے بندے, جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا. اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگاڑا, اپنے بگاڑ ہے نا, نافرمانی کر کے تو اپنا ہی برباد کر رہا ہے, اپنی ہی زندگی, اپنی ہی آخرت, اپنی ہی صحت, اپنی ہی جوانی, اسی کو برباد کر رہا ہے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, کیا عارف اعظم تھے وہ, فرمایا کہ یا من لا تضره الذنوب, اے وہ ذات, یا من, اے وہ ذات, لا تضره الذنوب, کہ جس کو گناہوں سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, کوئی ضرر نہیں ہوتا. الذنوب کا الف لام استغراق کا ہے, یعنی کیسا ہی گناہ ہو, کفر ہو, شرک ہو, زنا, بدماشی ہو, شراب پی رہا ہے, کمینے پن کے, بے حیائی کے, دوسرے کام کر رہا ہے, لیکن کسی قسم کے کسی گناہ سے, قلیل سے, کثیر سے, صغیر سے, کبیر سے, اللہ تعالی کو, اللہ تعالی کی عظمت کو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عارفانہ مضمون دیکھیے, یا من لا تضر الذنوب, اے وہ ذات جس کو گناہوں سے کوئی نقصان نہیں ہے, ولا تنقصه المغفرة, سبحان اللہ کیا عجیب مضمون ہے, ولا تنقصه المغفرة, اور اگر وہ ذات کسی فرمائے خزانہ مغفرت میں سے مغفرت عطا فرمائے, تو اس کے خزانہ مغفرت میں کوئی تنقیص, کوئی نقصان, کوئی کمی نہیں ہوتی. کیسا عجیب مضمون, یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة, کہ جس کو گناہ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، مغفرت فرمانے سے کوئی کمی نہیں ہوتی اور گناہ سے کوئی ضرر نہیں ہے اور مغفرت سے کوئی کمی نہیں ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سبحان اللہ تعریف کی اللہ تعالی کی، اور قاعدہ ہے کہ دعاء الکریم ثناءٌ، کہ کریم کی تعریف کرنا بھی دعا ہے. پہلے معرفت کا مضمون اللہ تعالی کی عظمت، اللہ تعالی کی صفت کو پیش کیا، اس کے بعد اب دیکھیے فہبلی ما لا ينقصک، اس چیز کو ہبا فرما دیجئے کہ جس سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں. فہبلی ما لا ينقصک، وہ چیز مجھے دے دیجئے، ہبا کر دیجئے جس سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اور واغفر لی ما لا يضرک، اس چیز کو بخش دیجئے جس نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. کیا عجیب مطلب ہے نا، کتنا عظیم و شان معرفت کا مضمون، کہ وہ ذات جس کو گناہ سے کوئی ضرر نہیں ہوتا اور مغفرت سے کوئی کمی نہیں ہوتی، بس وہ چیز دے دیجئے جس نے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کی. یعنی مغفرت سے جب آپ کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی تو اس صغرا کا کبرا یہ نکالا کہ جب خزانے میں آپ کی کوئی کمی نہیں ہوتی تو دے دیجئے، یہ اس کا کبرا ہوا نا. اور ملا تضر و ضرور، جس چیز نے آپ کو نقصان ہی نہیں پہنچایا تو وقفر لی ما لا يضرک، اس چیز کو بخش دیجئے کہ جس نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یعنی ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے کوئی مال لے لے، گالی دے، ہماری عظمت، ہماری عزت کو، ہمارے مال کو، ہماری جان کو کوئی نقصان ہوتا ہے، ہمارا دل دکھتا ہے، ہماری عزت کو نقصان ہوتا ہے، ہمارے مال میں کمی آتی ہے، تو ہمیں تو کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے. لیکن وہ ذات سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عظیم عظیم و شان معرفت کا مضمون، کہ اے وہ ذات جس کو گناہوں سے کوئی ضرر نہیں ہوتا اور جس کو مغفرت سے جس کے کمی کوئی نہیں ہوتی، تو فہب لی ما لا ينقصک واغفر لی ما لا يضرک، کہ جس چیز سے آپ کے نقصان کوئی نہیں ہے اس کو ہمیں ہبا کر دیجئے اور وہ چیز کو بخش دیجئے، یعنی وہ گناہ جس نے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے ان گناہوں کو بخش دیجئے. تو کیا فرمایا، الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندے وہ ہیں، میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کر کے اپنی صحت کو. اس لیے کہتے ہیں نا کہ بھائی گناہ چھوڑ دو، گناہ نہ کرو. مولوی صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے، میری زندگی ہے، میں گناہ کر رہا ہوں، آپ کو کیا تکلیف ہے، میرا تو کچھ نہیں بگڑا. تو جو یہ کہتا ہے نا، ایسا نہیں ہے، بہت کچھ بگڑتا ہے. اب گنیے کتنی چیزوں کا سودا کرنا پڑتا ہے. نمبر ایک، جوانی. کیا گناہ کرنے سے جوانی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، انکار کر سکتا ہے کوئی؟ اس لیے تو شادی کرتے ہوئے ڈرتا ہے پھر، کہ میں نے تو بدماشی میں زندگی گزاری، اب میرا پول کھل جائے گا. جوانی کو نقصان، یعنی جوانی برباد. وہ جو وقت لگایا وہ وقت برباد. صحت کو نقصان، مال کو نقصان، اور سب سے بڑھ کر ایمان کو نقصان. کیا یہ کوئی معمولی سودا ہے؟ جس گناہ کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ لیا نہ دیا صرف دیکھ تو لیا، کہ بھائی میں نے کیا. ارے ظالم، یہی تو اللہ والوں کا درد ہے کہ نقصان تیرا ہے، دل ان کا دکھ رہا ہے. یہ وہ خود غرضی تھوڑی, اچھا ٹھیک ہے مرو جاؤ. بے شک کسی کا دل بدلنا ان کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن اتنا درد تو ہے کسی کی تکلیف پر تکلیف ہو کہ جس کی جوانی کا, جس کی صحت کا, جس کے وقت کا, جس کے مال کا, جس کی زندگی کا اور جس کے ایمان کا نقصان ہو رہا ہے. اب وہ عالم ربانی, وہ اللہ والا, وہ ان کا غلام بولے بھی نہیں کہ کہاں اپنے وقت کو, اپنی زندگی کو, اپنی جوانی کو, اپنی صحت کو, اپنے مال کو, اپنے ایمان کو کہاں برباد کر رہے ہو. رحم کرو. الذین اسرفوا علی انفسہم, جس نے ظلم کیا, دیکھا نا, وقت پر ظلم کیا, صحت پر ظلم کیا, جوانی پر ظلم کیا, مال پر ظلم کیا, زندگی پر ظلم کیا, سب سے بڑھ کر ایمان پر ظلم کیا, کہ جو وقت گزر گیا, جو صحت مال کس جگہ خرچ ہوتی. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں, شاب النفش نشا فی عبادت ربہ, کہ وہ جوان جو اپنی جوانی کے نشے کو اللہ تعالی کی عبادت میں خرچ کرے, اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. اتنا بڑا نقصان. ارے میاں, نفع نہ ملنا بھی تو نقصان ہے. کاروباریوں سے, بیپاری سے لوگ پوچھو, بیپاری سے پوچھو, وہ جب کوئی چیز آتی کہتا ہے کہ مجھے اس میں 500 روپے نفع ملے گا, 500 نفع لوں گا, جب 200 نفع ملے نا کہتا ہے نقصان ہو گیا. کیوں بھائی, بیپاری کہتا ہے, نہیں کہتا, نقصان ہو گیا, نفع میں نقصان. ارے بھائی, نفع تو 200 ملا نا, کہتا ہے نہیں یہ نفع میں نقصان ہے. تو دنیا کے نفع میں نقصان ہو تو اس پر تکلیف ہے, آخرت کے نفع میں نقصان ہے. اور کہہ رہے جی کیا ہوا, اسی حماقت اور بے وقوفی کے کاموں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء علیہ السلام جیسے عظیم اپنی بندوں کو, عظیم شخصیات کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کتنا بڑا کرم ہے, ان کی رحمت ہے کہ ان اپنے نالائق بندوں کے لیے یہ عظیم الشان شخصیات کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے, وہ پاک شخصیات. پھر جنہوں نے کیسی تکلیفیں اٹھائی, حضرت نوح علیہ السلام اتنا مارتے تھے لوگ, قرآن پاک ان کی تبلیغ کی شہادت دے رہے, 1000 سال تبلیغ کی. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا, 950 سال. ساڑھے 900 سال تبلیغ, اللہ اکبر. اور پھر عالم کیا, لوگ مارتے تھے, تفاصیل اٹھا کر دیکھیے, اتنا مارتے تھے کہ آپ کئی کئی دن بے ہوش رہتے تھے. وہ نبی کس چیز کی کمی ہے اس نبی کو, لیکن وہ درد ہے, بے ہوش رہتے تھے آپ اس مار کی وجہ سے. اور پھر اس عظیم شخصیت کی محنت, 950 برس کی محنت پر کتنے لوگ ایمان لے کر آئے ہوں گے. تفاصیل اٹھا کے دیکھ لیں, 80 یا 82 آدمی ایمان لے کر آئے. کتنے؟ 80 82, 80 82. بتائیے جناب, ہم یہ کہتے ہیں ایک دن تقریر میں کوئی نیا سیکھے, لو جی ہماری محنت تو بیکار گئی. ہم تو 2 دن کسی کو سمجھائیں, بجھائیں, تقریر کریں, وہ بات نہ مانے, دفع کرو. اور اس نبی کی عزم دیکھیے, حوصلہ دیکھیے, پھر مجاہدات اور تکالیف اور مشقتیں دیکھیے, اور پھر مدت دیکھیے, مدت تبلیغ 950 سال. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اور 950 سال کی محنت کے بعد کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80 82. لیکن اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو 80 82 ایمان لائے, اور بہرحال آپ نے جو 950 سال محنت فرمائی نا, اس کا درجہ علی منہاج النبوت ملے گا آپ کو. لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو مولوی دین سکھاتے دو آدمی دین سیکھتے ہیں اور میں تبلیغ میں جاتا ہوں کہ سکھاتا ہوں کتنے لوگوں کو مسلمان بنا دیتا ہوں. یاد رکھنا ایک غیر عالم عالم کے برابر نہیں ہو سکتا. سمجھنا جیسے غیر نبی اب ہماری محنت سے ہو سکتا ہے 500 آدمی مسلمان ہو جائے یا 500 آدمی دین کی راہ پر آ جائے اور نوح علیہ السلام کے 80-82 نو جناب. تو یاد رکھنا یہاں مسئلہ محنت پر ہے اور ان کا درجہ علی منہاج نبوت ملے گا, نبوت کے شایان شان ان کو درجہ ملے گا اور غیر نبی کو یا ولی ہے ولی کو ولایت کے مرتبے کے حساب سے اس کو درجہ ملے گا. سمجھیے اور مکلف ہیں ہم دین کا کام کریں, ساری زندگی کوئی بات نہ مانے, ہمارا کام ہے سکھانا سمجھانا آگے پہنچا دینا. تو الذین اسرفوا علی انفسہم اپنی جان پر ظلم کیا, کسی پر نہیں اپنی جان پر. تو کیا فرمایا سبحان اللہ. اب پھر بھی دیکھیے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اتنا بڑا ظلم کفر کرے شرک کرے کیسا ہی کمینے پن بے حیائی کا کام کرے لیکن میری رحمت سے مایوس نہ ہو. پھر بھی مایوس ہونے کی اجازت نہیں دی, امید رحمت رکھو. کیسے ہی گناہ کی عادت ہو امید رحمت رکھو, کوشش کرو اللہ تعالی کی رحمت سے امید رکھو. اور پھر میرے شیخ فرماتے ہیں جو رحمت کی امید نہ رکھے گا اس کو اللہ تعالی نے جہنم کا ڈنڈا دکھایا, مایوس ہوگا یہ ڈنڈا. انہ لا یسو الا القوم الکافرون, کہ مایوسی تو کفر, قوم کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں. ارے تجھے تو ہم نے ایمان دیا تو ہی مایوس ہوتا ہے. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں. آہ کیا شعر یاد آیا میرے شیخ سنایا کرتے تھے, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. سبحان اللہ. ارے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے, سورج مشرق سے نکل رہا ہے. ابھی حضرت کو یہ شعر بہت پسند تھا, حضرت کے پاس ہندوستان کے ایک بزرگ شاعر آیا کرتے تھے انیس الہ آبادی صاحب, وہ یہ شعر پڑھتے تھے. حضرت ان سے فرماتے تھے, اللہ شعر سنا, حضرت فرماتے تھے سبحان اللہ. اب وہ پرندے والا شعر کیا, کہ میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں, میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں, جو اڑ نہ پائے فضا میں میں وہ پرندہ ہوں, جو اڑ نہ پائے فضا میں میں وہ پرندہ ہوں. الہی طاقت پرواز کر آتا مجھ کو, الہی طاقت پرواز کر آتا مجھ کو, ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں. الہی طاقت پرواز کر آتا مجھ کو, ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں. ابھی زندہ ہے, روئے اللہ سے گائے گڑ گڑائے مانگے سجدہ گاہ کو آنسو سے ہم لوگ تر کرے, اللہ سے دعا مانگ کر اپنی مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے. میرے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے, مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے, کہ تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے, تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے. کہ جی اچھا تقدیر تو نہیں بدلتی, تو جناب حضرت نے فرمایا تقدیر بدل جاتی ہے اور ہم سنتے ہیں تقدیر نہیں بدلتی. تو واقعی بات تو ہے تقدیر بدلتی تو ہے لیکن اس کو بدلنے والے اللہ ہیں, ہم نہیں بدل سکتے, ہم لوگ نہیں بدل سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ بدل سکتے. بھائی اللہ تعالیٰ کاتب تقدیر بھی ہیں اور وہی جانتے, تو وہ تو بدل سکتے نا, ہم نہیں بدل سکتے, وہ بدل سکتے. اور پھر تقدیر کی ایک قسم وہ ہے جو بدلی جاتی ہے. وہ کیسے؟ مثلا ایک آدمی یہ کام کرے گا تو یہ ہوگا, یہ کرے گا تو یہ ہوگا, صحیح ہے نا جناب. اور پھر تقدیر نام ہے علم الہی کا. او جی بس کیا جی میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا, نہیں کوشش اور محنت ہے اس کے ہم. اب آپ دیکھیے, اچھا بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیے, اکثر لوگ یہ بات جانتے ہیں رزق مقدر سے ملتا ہے نا, مقدر سے زیادہ رزق مل سکتا ہے؟ ہاں بھائی نہیں مل سکتا نا. مل سکتا ہے, کسی کسی کو تھوڑا رزق رکھا ایسا نہیں ہے, وہ بڑھ بھی سکتا ہے. میں نہیں بڑھا سکتا, اللہ تعالی نے قرآن پاک میں خود فرمایا یب ستر رزق لمن یشاء, 25ویں پارے میں ہے غالباً, یب ستر رزق لمن یشاء, بسیط رزق کو بسیط یعنی پھیلا دینا بڑھا دینا, وہ بسیط کی ذات کون ہے؟ وہ اللہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہتا ہے بسیط فرما دیتا ہے, پھیلا دیتے ہیں, وسیع فرما دیتے ہیں. اور اس بسیط کی سب سے بہترین جو نظیر اور مثال ہے نا, وہ اللہ والوں کا دسترخوان ہے. سب سے بڑی مثال علماء صلحاء, اللہ والوں کا دسترخوان اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ محدود رزق رکھنے والا, وہ اللہ کا ایک دین کا ایک خادم, آپ اس کے دسترخوان دیکھیں, یہ اس کی سب سے بڑی گویا تفسیر ہے. کہ دیکھیں آپ کہ بغیر رزق کے کوئی اسباب نہیں, لیکن اللہ تعالی کیسے بے گمان روزی ان کو دیتے ہیں. ہم اپنے شیخ رحمت اللہ علیہ کیا دیکھتے تھے, دسترخوان کا دسترخوان, حضرت والا دامت برکاتم کو اب بھی دیکھتے ہیں, ماشاءاللہ کیسا دسترخوان, مہمان ہی مہمان, ہر وقت مہمان. اور یہی آپ, یہی مثال دی, آپ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں علماء اولیاء اللہ صلحاء نیک لوگوں کو آپ دیکھیں, ان کے دسترخوان دیکھیں. اور پھر سب سے بڑی چیز ہے ان کے دسترخوان پہ کھانے والے لوگوں کو دیکھیں, یہ بڑی چیز ہے. سارے صلحاء نیک علماء اولیاء اللہ اچھے لوگ, بڑے بڑے لوگ, اور پھر ایسے ایسے. پھر جو سب سے بڑی چیز ہے نا, میں ایک بات اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں, میں نے کہا جو تم گھر کا نہیں بازار کا کھانا, بازار کا کھانا ہو وہ بازار میں کھاؤ, اسی کھانے کو لے کر خانقاہ آ جاؤ اور وہاں بیٹھ کے کھاؤ, پھر دیکھو تمہیں کیا فرق ملے گا. میں بازار کے کھانے کا حمایتی نہیں ہوں, حمایت نہیں کر رہا, ایک بات سمجھا رہا ہوں. یعنی وہ جو کھانے کی لذت ہے نا, جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دسترخوان پر عطا فرماتے ہیں, وہ چیز ہی کچھ اور ہے, چیز ہی کچھ اور ہے وہ, سبحان اللہ, وہ لذت ہی کچھ اور ہے. تو مایوس مت ہو, مایوس نہ ہو, اہل زمین اپنی خطا سے تقدیر بدل جاتی ہے مزدر کی دعا سے. یعنی جس گناہوں کی نحوست سے اب اس کا مقدر جہنم بن رہا تھا, بندے نے اللہ سے توبہ کی, استغفار کی, آنسو بہائے, گڑگڑایا, اللہ سے رویا, گناہوں پر معافی مانگی, اب وہی اللہ والا لکھا جا رہا ہے. یہ سمجھانے کے بعد پھر آگے کیا فرمایا, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے شیخ نے ایک عجیب بات فرماتے تھے, فرماتے دیکھو انا تاکید ہے, انا تاکید ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا, پھر جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ خود تاکید کے لیے آتا ہے، اور الذنوب کا الف لام یہ استغراق کا ہے، ہر گناہ یہ بھی ایک تاکید ہو گئی بھائی ہر گناہ، اور پھر آگے موقت مزید فرمائے جمیعا سے، جمیان یہ بھی موقت ہو گیا، فرمایا دیکھو ایک جملہ چار تاکید ہے کہ بندوں کو سمجھانے کے لیے، ان کی مایوس حالتوں کو امید کے سورج دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا، یعنی کسی گناہ کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ یہ گناہ تو میں نہیں بخش سکتا، کیوں اللہ میاں کا یہ میری پہنچ سے باہر ہے، یہ گناہ کو نہیں بخش سکتا اس لیے کہ یہ بہت زیادہ کر لیے تم نے، ایسا نہیں، اس لیے فرما دے یغفر الذنوب جمیعا، ابھی جب ہمیں سارے گناہ آ گئے، کیسے ہی گناہ ہو کتنا ہی زیادہ ہو، اچھا ایک بات بتائیے، اس بات کا جواب اثرات دیجئے، ایک آدمی 5000 سال تک کفر بکے، کفریہ سارم کام کرے، شرک کرے، گناہ کے تمام کام کرے، 5000 سال گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ تعالی سے معافی مانگ لے، کلمہ پڑھ لے، اس کا کلمہ مقبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کا ایمان مقبول ہوگا بھائی، ہے نا، 5000 سال بعد کتنے گناہ کیے ہوں گے، تو اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں نا کہ قبول ہے نا، تو جب اتنا قبول ہے تو تھوڑا کیوں نہ، تھوڑے میں کیا شک ہے بھائی، دوسرے کا قبول کروا رہے اپنے پہ کیوں مایوسی ہے، ایک کافر آپ سے آ کر کہے کہ بھائی میں نے اتنا گناہ کیا ہے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن بخش ہو جائے، کہا کلمہ پڑھ لے خود ہی بخش دیا جائے گا، تو بھائی دوسروں کو امید دلا رہا ہے تو خود کیوں مایوس ہو رہا ہے، جو دوسرا بخشا جائے گا خود نہ بخشا جائے گا، اور آگے اللہ تعالی نے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی، علت بھی بیان فرما دی کہ ہم کیوں بخش دیتے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، سبحان اللہ، مغفرت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ہیں ہی بخشنے والے اور رحمت والے، رحیم بھی ہیں، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یہاں پر غفور کے ساتھ رحیم کیوں فرمایا، یہ دو نام کیوں نازل کیے، جیسے ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا غفور الودود وہو الغفور الودود، میرے مرشد فرماتے کہ ایک دفعہ میں حضرت پھول پوری کے ساتھ تھا، میرے شیخ اپنے شیخ پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ 17 برس گزارے خدمت کی، اللہ والوں کی خدمت رائے گا نہیں جاتی، اس لیے کہا اللہ والوں کی صحبت میں بہت بیٹھا کریں، کیونکہ اہل اللہ کی صحبت اللہ والے یہ اسم ہادی کی تجلی کے مظہر اتم ہے، یعنی یہاں پر اللہ تعالی کی ہدایت کی تجلی برستی ہے، علی وجہ الکمال، کمال درجے میں، اس لیے جتنا زیادہ صحبت میں رہے گا، جتنا خدمت میں رہے گا، جتنا ساتھ بیٹھے گا، کب اللہ کا فضل ہوگا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اس لیے ساتھ رہے، تو حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، تو حضرت فرماتے ہیں میں اوپر کنویں کے پاس کپڑے دھو رہا تھا، حضرت پھول پوری کے ایسی خدمت کی، کپڑے دھوتے اپنے شیخ کے، تو حضرت قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اچانک حضرت دوڑتے ہوئے آئے، حضرت کا نام لیا حکیم اختر، جلدی سے آؤ، اللہ تعالی نے کہ علم عظیم عطا فرمایا، اور میرے شیخ فرماتے کہ جس وقت اللہ حضرت پھول پوری یہ فرماتے تھے، حضرت کی آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے اللہ تعالی کی اس نعمت پر، پوچھا حضرت وہ کیا، فرمایا میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، وہ هو الغفور الودود آیا، تو اللہ تعالی نے دل میں ڈالا کہ یہاں غفور کے ساتھ ودود کیوں فرمایا، غفور کے معنی بہت بخشنے والا، اور ودود کے معنی بہت محبت فرمانے والا، تو یہاں غفور کے ساتھ ودود کیوں فرمایا، حضرت پھول پوری نے فرمایا کہ اس لیے کہ جانتے ہو ہم تمہیں کیوں بخشتے ہیں، حضرت اپنی پوربی میں فرمایا، پورب کی زبان ہندوستان کی، فرمایا ہم جانتے ہم تم کو کیوں بخشتے ہیں، مارے میا کے، میا کہتے ہیں محبت کو، کہ ہم کو تم سے محبت ہے اس لیے ہم تم کو بخش دیتے ہیں، اللہ اللہ، یعنی اللہ تعالی نے کیسا جی فرمایا، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ہم تم کو کیوں بخشتے ہیں؟ اپنی محبت کے، ہم کو تم سے کتنی محبت ہے، اللہ تعالی نے پیدا فرمایا، محبت نہ فرمائیں گے؟ تو وہاں اِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فرمایا، یہاں محبت فرمایا، ربط کیا رکھا کہ جانتے ہم تم کو کیوں بخش دیتے ہیں؟ اپنی شان رحمت کی وجہ سے، سبحان اللہ، پھر تم کیوں مایوس ہوتے ہو جب تمہارا واسطہ ارحم الراحمین سے پڑا ہے، اور ہم نے تمہیں جو نبی دیا وہ رحمت للعالمین ہے، تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟ آؤ ہماری رحمت کو پکارو، ہماری رحمت کی گود میں آ جاؤ، رحمت کے سائے میں آ جاؤ، نفس و شیطان سے بھاگو، ان کے چکروں میں زندگی مت گزارو، گناہوں میں زندگی مت گزارو، ہماری رحمت کے سائے میں رہو، پھر دیکھو ہم کیسے تمہیں نہ بخشیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، ہماری مایوسیوں کو، نا امیدیوں کو، ہماری یاس کو آس سے تبدیل فرما دے، نا امیدی کو امید سے تبدیل فرما دے، اپنا فضل فرما دے، اور ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہماری زندگیوں کے رخ کو، ہماری نظر کے زاویوں کو بدل دے اللہ تعالیٰ، اور زاویہ نظر زاویہ محبت ہو جائے، زاویہ نظر زاویہ محبت ہو جائے، نظر محبت مل جائے، اور ہماری زندگی کا موڑ ایسا ہو کہ بس ہماری زندگی خالق زندگی کی طرف اس کا رخ پھر جائے، اور اللہ تعالیٰ اس بل بیٹھنے کو ہمارے قبول فرما لے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ معاف، یا اللہ اپنا فضل فرما لے، مفرد بے حساب فرما لے، یا من لا تدلوہ الذنوب ولا تنقص المغفرة، فحب لي ما لا ينقص واغفر لي ما لا يضر، اللهم انك عفو كريم تحب، يا الله معاف فرما دینا، يا الله معاف فرما دینا، چھوٹے بڑے تمام گناہ کو معاف فرما دینا، يا الله اے ہماری امیدوں کے آخری سہارا، اولی سہارا، آخری سہارا، يا الله اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دیجیے، مغفرت بے حساب فرما، اپنی رحمتوں کو سایہ عطا فرما، ہماری کوتاہیوں کو، نالائقیوں کو، کمیوں کو، غفلتوں کو، کمزوریوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ تعالی ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، صحیح الجسم صحیح الاعضاء بنایا، اور یا اللہ ایمان کی دولت عطا فرمائی، یا اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، یا اللہ تعالیٰ اس دولت کی قدر کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہماری ناشکری کو معاف فرما دیجیے، اور شکر کی ادائیگی میں جو ہماری کمزوری ہیں اس کو بھی معاف فرما دیجیے، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دیجیے، اپنا فضل فرما، اپنی رحمت فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو ولایت صدیقیت کا انتہائی مقام عطا فرما دیجیے، یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، اہل حاجت کی حاجت روائی فرما، اپنا فضل فرما، اپنا فضل فرما، اپنا فضل فرما، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجیے، آپ کے لیے معاف فرمانا کچھ مشکل نہیں، ہم کو معاف فرما دیجیے، اور گناہوں کی وجہ سے ہماری بندگی کو جو نقصان پہنچا اس نقصان کا بھی ازالہ فرما دیجیے، ہمارے گھر والوں کو معاف فرما، ہماری اولادوں کو معاف فرما، ہمارے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب، سارے عالم کے مسلمان کو معاف فرما، اپنی رحمت کو سارے عالم پر عام فرما، تام فرما، تمام فرما دیجیے، یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے علماء، ہمارے دینی خدام، ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے شہروں کی، ہمارے ملکوں کی، ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنا فضل فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه ورحمتك يا أرحم الراحمين.